السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر ہیں سلمان طرف والی۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست، دوسری مسلسل منتخب سویلین حکومت کی مدت آج مکمل ہوئی، ان 10 جمہوری برسوں کے اندر پاکستان نے کیا حاصل کیا اور خاص طور پہ اس حکومت کے 5 برسوں میں اس کی سب سے اہم کامیابیاں کیا رہیں، اس کو مشکلات کا سامنا کہاں کہاں کرنا پڑا، ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بات ہوگی کہ وفاقی سطح پہ نگران وزیر اعظم کا تعین اور اس پہ اتفاق ہو چکا، لیکن چاروں صوبوں کے اندر ابھی تک لگتا ہے کہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا ہے حکومتوں اور اپوزیشن کے درمیان نگران سیٹ اپ کے اوپر۔ سو بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پس منظر میں بات ہوگی۔ اور پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، حکومت نے جاتے جاتے حکومت کے ایک اہم وزیر جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں اس وقت اور ان کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان بھی ہے، خرم دستگیر، انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس وقت آئیڈیل نہیں ہیں اور یہ ممکن ہے کہ پاکستان افغانستان کے لیے جو سپلائی لائنز ہیں اس کو وہ بند کر سکتا ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ، امریکہ اور شمالی کوریا، دونوں ملکوں کے اہم رہنماؤں کی نیو یارک میں آج ملاقات ہے، اور آخر میں بات ہم کریں گے لیڈز ٹیسٹ کے اوپر، کرکٹ کے اوپر، لارڈز میں شاندار کامیابی کے بعد لیڈز میں ٹیم کا، پاکستان کی ٹیم کا سپرٹ کیا ہے، مخالف میزبان ٹیم کس طرح اس کی تیاریوں میں مصروف ہے، اس پہ بات ہوگی۔ آپ بھی چاہیں تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0800-777-89، یہ ٹول فری نمبر ہے جس کے اوپر آپ مفت کال کر سکتے ہیں، بشرطیکہ لینڈ لائن سے اگر یہ آپ کی کال ہو۔ سو ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہمیں جوائن کریں گے، دونوں سیاسی جماعتوں کے، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ہم کوشش کریں گے وہ ہمیں جوائن کریں، اور انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس وقت رضوان رضی صاحب ہیں، پروفیسر ان جرنلزم کے، بذات خود اپنا ایک ٹیلی ویژن شو بھی ماڈریٹ کرتے ہیں، لاہور بیسڈ ہیں، جو پنجاب کی سیاست کا خاص طور پہ گڑھ ہے۔ آج جب 5 برس مکمل کیے مسلم لیگ نواز کی حکومت نے، تو میاں شہباز شریف صاحب نے ایک کڈنی اینڈ لیور سینٹر اس کا افتتاح کیا، اس کی اپ گریڈیشن کا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو بہت آئیڈیل قرار دیا، اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر جیسی خدمات کا دعویٰ ہے ان کا کہ انہوں نے کام کیا، دن رات محنت اور لگن سے کام کیا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ قوم کو آج شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ ایک کرپٹ اور جو منظم حکومت نہیں تھی اس کا خاتمہ ہوا، کئی حوالوں سے جائزے لیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، مختلف مبصرین اس پہ بات کر رہی ہیں، کئی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر میں تو مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے ان 5 برسوں میں پرفارم کیا ہے، لیکن گورننس بہت کمزور رہی۔ باقی بھی کئی ایک انڈیکیٹرز ہیں جو اکنامک فرنٹس کے اوپر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکٹریسٹی یا پاکستان کے اندر جو بجلی کا بحران ہے اس میں پوری ترجیح بنایا اس مسئلے کو اور اس کے حل کے لیے بڑی یکسو انداز میں کوششیں کی گئیں، لیکن گورننس اگین بہت سارے نزدیک لوگوں کے نزدیک وہ ایک مسئلہ ہے، وہ چیلنج ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کے لیے نگران وزیر اعظم پہ اتفاق ہو چکا ہے، جسٹس ناصر الملک وہ آئندہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن چاروں صوبوں کے اندر وزرائے اعلیٰ پہ ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، دو وزرائے اعلیٰ خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر ان کا نام سامنے آیا تھا اتفاق رائے سے، لیکن دونوں جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے ان ناموں کے واپس لیا ہے، جس کے بعد اسے تنقید کا بھی سامنا ہے۔ بہت سارے مبصرین کے نزدیک یہ پولیٹیکل امیچورٹی، غیر پختگی جو ہے وہ اس کو ثابت کرتی ہے، اور تنقیدی سوال یہ ہے، یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اتنے برسوں کی پولیٹیکل پارٹی کے تجربے کے بعد اور 5 سالہ حکومت کے تجربے کے بعد پورے کنسنسس کے ساتھ ایک نام تک تجویز نہیں کر سکتے، وہ حکومت کیسے کریں گے؟ لیکن یہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے مخالفین کا سوال ہے، یا جو ان کے مخالف نظریات رکھتے ہیں یا ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ سو یہ ہیں ہمارے کچھ موضوعات، بات ہم کرتے ہیں، رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کچھ دیر بعد پروفیسر شاہد انور صاحب ہمیں جوائن کریں گے، درزانہ نجم بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور پیپلز پارٹی پاکستان مسلم نواز سے اور تحریک انصاف سے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رضوان صاحب بہت شکریہ آپ کا، پہلے تو ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، چلو سیٹ اپ پہ بات کر لیتے ہیں، صوبائی حکومتیں، نگران حکومتیں بنتی نظر آتی ہیں، اتفاق کی رائے ہو جائے گا، پارلیمانی پارٹیاں فیصلہ کریں گی، یا یہ معاملات الیکشن کمیشن میں جا سکتے ہیں؟
دیکھیے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور جس طرح پارٹی جو ہے وہ اپنی بات کر کے اس سے اس کے اوپر نظر ثانی کا ارادہ کر رہی ہیں یا نظر ثانی کی گزارش کر رہی ہیں, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹیوں میں بھی شاید یہ معاملہ طے نہ ہو پائے اور آخر کار یہ متعلقہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں, صوبوں کے صوبائی الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں اور وہ فیصلہ کر دیں ان میں سے. یہ بیسک بدقسمتی ہوگی ہمارے سیاسی نظام کی کہ ہماری سیاسی پارٹیاں آپس میں اتنا بھی ڈائیلاگ نہیں کر سکتی ہیں, اور ان پارٹیوں نے پھر قانون سازی کیا کر دی ہیں اور ملک کے معاملات کیا چلانے ہیں قوم کی خواہشات کے مطابق. اس کے اوپر بہت ساری کنسپریسی تھیوریز ہیں, میں ان میں کبھی سبسکرائب نہیں کرتا کہ یہ کہیں اوپر سے اشارہ ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی کی کاسٹ کے اوپر کوئی اوپر کا اشارہ بھی نہیں مانتا, کسی کو اسی میدان کے اندر سیاست کرنی ہوتی ہے. اس کے اوپر اس میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوئی اور ایک دوسرے کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی کوئی بات ہے, اور اس پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں پورے نظام کو وہ کتنا ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں یا ڈیمیج کر رہے ہیں اس کا شاید ان کو اندازہ
ہے. صاحب ایک اور بھی اینگل آپ نے بہت اچھا کہا کہ کسی طرح کی کنسپریسی تھیوریز اس کو میں تو کہتا ہوں اسپیل آؤٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب بہت ساری سازشی نظریے ناکام ہو چکے, خواب وہ سینٹ سے متعلق تھے یا بظاہر اب بھی انتخابات ہوتے نظر آتے ہیں. آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس کا اسکیجول جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا ہے, پورے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے, لیکن کچھ لوگ اب بھی گھڑیاں ملا رہے ہیں کہ بلوچستان حکومت سے بلوچستان کے اندر یہ قرارداد پیش کی جاتی ہے کہ ایک مہینے کے لیے مؤخر کر دیا جائے, دوسرا دو بڑے جو اور صوبے ہیں اہم صوبے وہاں پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا تینوں صوبوں کے اندر, تو یہ سبب ایک بن سکتا ہے. اور پھر یہ کہ سات اضلاع کے اندر ان کی کانسٹیچوئنسیز کے بارے میں بھی سوالات ہیں, سو یہ سبب بن سکتا ہے اس کو مؤخر کرنے کا یا تھوڑا ڈیلے کرنے کا انتخابات کو. سو اس طرح کی کیا سرائیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟
میں آپ کو عرض کروں کہ جب الیکشن کمیشن الیکشن ایک دفعہ اناؤنس ہو جاتے ہیں تو دنیا بھر کے اندر بھی آپ کے یہاں امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی جو سب سے پاورفل انسٹیٹیوٹ بن جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے الیکشن کمیشن, اور وہ عدلیہ سے بھی پاورفل ہوتا ہے. اور کل الیکشن کمیشن نے رول آؤٹ کیا ہے کہ عدلیہ کے کسی بینچ کو ہماری کانسٹیچوئنسی کو سسپینڈ کرنے کا یا اس کو اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کرنے کا کوئی حق آئینی طور پہ حاصل نہیں ہے اور ہم اس پہ عمل کے پابند نہیں ہیں. لیکن یہ رولنگ بدقسمتی سے آ نہیں پائی میڈیا کے اندر اس طرح کی. ایک اور بہت اچھی بہت بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوا اور دونوں نے جو 2003 کا سیز فائر ایگریمنٹ تھا اس کو ریوائیو کرنے کا اعلان کیا. اب یہ بہت جسے کہنا چاہیے ایکسٹرا آرڈنری موو تھی. میں اس کو الیکشن سے جوڑتا ہوں کیونکہ اگر الیکشن ہونا ہے تو بہت ساری فوج پولیس ہونی ہے بارڈر سے جس نے الیکشن ڈیوٹیز دینی ہے, تو اگر یہ کمٹمنٹ اس لیول پہ موجود ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے سیز فائر کا ایگریمنٹ پرانے والا ریوائیو کر لیا اور اس کے اوپر لیٹرنٹ میں عمل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے جا رہے ہیں.
صحیح.
باقی آپ کی جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جو پوری موجودہ سیاسی ہے یقینی کی صورتحال ہے اس کا آغاز بلوچستان سے ہی ہوا تھا, لیکن ایک ماہ کا ڈیلے یا ایک دن کا ڈیلے جو ہے وہ ڈیلے ہی ہوگا. اس لیے مجھے میرا نہیں خیال کہ انتظامیہ یا وہ لیول جن کے خلاف پروپیگنڈا حسب سابق حسب توفیق کیا جاتا ہے ان کی طرف وہ نظر رکھنی چاہیے ہمیں. ان کی کمٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے.
الیکشن اپنے وقت میں مجھے پروفیسر شاہد انور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں. شاہد صاحب پہلے تو ہم ذرا یہ بات کر رہے ہیں جو مختلف کیا سرائیاں ہیں اس کے باوجود کہ الیکشن کا شیڈیول اس کا اعلان کیا جا چکا ہے لیکن کئی حوالوں سے اب بھی شک و شبہات ہیں, ایک تو ان کانسپریسی تھیوریز پہ بات کیجیے گا اور دوسرا یہ جو پولیٹیکل میچورٹی سامنے آنی چاہیے تھی سوائے وفاق میں نگران وزیر اعظم کے چاروں صوبوں کے اندر وزرائے اعلیٰ کے اوپر اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا ہے. سو یہ معاملہ کہاں تک جائے گا, الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا یا الٹیمیٹلی یہ بھی سپریم کورٹ میں آئے گا؟
جس میں ابھی جو مبصر تھے وہ بات کر رہے تھے, میرا بھی یہی خیال ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بظاہر اپنے وقت پہ ہونے جا رہے ہیں. یہ ہماری ایک ہسٹری ہے جس میں بڑی پاپولر ہیں کانسپریسی تھیریز بھی ہیں اور ایک ہسٹری بھی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن فی الحال جو آثار نظر آتے ہیں اس میں الیکشن وقت پہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا. اگر وہ ڈیلے ہوتا بھی ہے تو شاید زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا اگر اس طرح کی کسی ٹیکنیکل ریزن سے یا کچھ ان سین ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. یہ موسم بھی بڑا شدید ہوتا ہے, اس میں کچھ ہمارے ہاں وہ سیلاب وغیرہ کے پرابلم بھی ہوتے ہیں, تو اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں شاید زیادہ ڈیلے نہ ہو, لیکن فی الحال کوئی ایسی بات نہیں لگتی ہمیں. دوسری
جی ہاں, اور دوسرا پولیٹیکل, ہاں نامینیشن, جی ہاں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ.
یہ آپ کا اس میں تبصرہ خود موجود ہے کہ سینٹر کے معاملے میں تو ریلیٹیولی جو ہے وہ میچورٹی کا سامنا ثبوت دیا گیا, لیکن یہ ہے کہ باقی صوبوں میں جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. تو وہ ایک پولرائزیشن کا, جو شدید پولرائزیشن کا ماحول ہے ملک میں, یہ اس کی عکاسی کرتا ہے جس کی وجہ سے اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اور باقی جو پروسیجر آئین میں دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر یہ اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ کے پاس جا سکتا ہے.
ایک اور اس میں کنفیوژن بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے, اگر یہ دعویٰ ہو کہ ادارے مضبوط ہوئے, الیکشن کمیشن اگر انڈیپینڈنٹ ہوتا تو جو بھی نگران سیٹ اپ ہوا تھا کہ اگر سٹنگ گورنمنٹ بھی ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا. اب سیاسی جماعتیں قائدین یہ کہتے ہوئے تو نظر آتے ہیں, جی وہ ذرا وزیر اعلیٰ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی ہو, لیکن ساتھ ساتھ ان کے تحفظات بھی ہیں, پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں, جیسے تحریک انصاف کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. سو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ادارے آف کورس اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں یا اپنا اعتماد اس طرح سے وہ بحال نہیں رکھ سکے ہیں, قائم نہیں رکھ سکے ہیں کہ سولی ان کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کیا جائے کہ سی ایم کوئی بھی ہو, پی ایم کوئی بھی ہو, انتخابات بڑے فری ہوں گے, آزادانہ ہوں گے.
جی اس میں اسد یہ تو بڑا آبویس ہے, جہاں تک مطلب بدقسمتی کی بات ہے کہ اداروں پہ اعتماد کی یا گورننس کی امپروومنٹ کی بات ہے, اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تضادات جو ہیں وہ اتنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا بنیادی مسئلہ جو ڈیموکریسی کے ساتھ وابستہ ہے وہ اچھی حکمرانی کا ہے, اور اچھی حکمرانی کے حوالے سے یہ جو 5 سال کا دور گزرا ہے اس میں بدقسمتی سے ہم کچھ سٹیپ پیچھے گئے ہیں, ہم نے امپروو نہیں کیا ہے. اس میں ترجیحات کو دیکھ لیں, اس میں فیصلہ سازی کے انداز کو دیکھ لیں, اس میں اداروں پہ جو ٹرسٹ ہے اس کی صورتحال کو دیکھ لیں. ظاہر ہے کہ ٹرسٹ جو ہے وہ پرفارمنس کی وجہ سے آتا ہے, تو پرفارمنس جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پبلک پرسپشن میں, یہ جو انسرٹینٹی کی آپ بات کر رہے تھے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب حکمرانی, طرز حکمرانی جو ہے وہ کانفیڈنس کو پبلک کے انسپائر نہیں کرتا تو پھر یہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں لوگ ہر قسم کی نیگیٹو ایونچویلٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ اور اس کو قبول کرتے ہیں.
رضوان رضی صاحب, اب ذرا آتے ہیں 5 سال نواز لیگ کے, اسے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سال, 10 سال ذرا طویل ہو جائیں گے, ذرا اسی کو انالائز کریں. گورننس ہے ایک طرف انفراسٹرکچر ہے, باقی جو پرائیورٹیز ہیں, ہر اعتبار سے یہ 5 سالہ دور حکومت کیسے رہا؟
دیکھیے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے جو خود اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اپنے دونوں ان سندھ اور کراچی کے اندر, سندھ اور پنجاب کے اندر, اور کے پی کے کو بھی اس میں شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ ان ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائی, تو وہ اپنے معیار کے مطابق ہی ناکام قرار پا گئے. نئے اور آپ تجربہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جب ان کا ہم تینوں کا آپس میں کمپیرزن کریں گے. ایک جو تینوں جگہوں پہ ہمیں فلو اور جسے کہنا چاہیے کہ فلوپ ہونا ہوا نظر آیا, تینوں جگہوں پہ انسٹیٹیوشنل بیس اسٹرینتھنگ نہیں ہوئی, اداروں کو نہ تو بنایا ہی نہیں گیا, جو ادارے موجود تھے ان کو بائی پاس کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کے اندر لوکل باڈیز کے پاس جو پاور ہونے چاہیے وہ پاور پبلک لمیٹڈ کمپنیز بنا کے صوبائی حکومت نے ضلعی حکومتوں سے ویسے ہی چھین لی, یعنی پارکنگ کے لیے ایک الگ کمپنی ہے, کام کرنے کے لیے ایک الگ کمپنی ہے, کوڑا اٹھانے کے لیے ایک الگ کمپنی ہے, اور ان کا اختیار صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے. ہم نے جب ڈیولوشن آف پاور کی بات کی تھی تو ڈیولوشن آف پاور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لیول تک جاتا تھا اور یونین کاؤنسل کے لیول تک ہونا تھا,
بالکل
وہ الحمدللہ تینوں جگہوں پہ نہیں ہوا, بلکہ اس کو روکنے کے لیے تینوں گورنمنٹ نے اپنے اپنے تئیں قانون سازی کی. تو اراضیات کے حوالے سے ایک ٹوٹل فلاپ ہے, فیلور ہے, بھلے پچھلے 5 سال کا تجزیہ کیا جائے, بھلے پچھلے 10 سال کا کیا جائے.
صحیح صحیح صحیح.
اچھا اب
یہ آپ کے طرف مجھے تھوڑا سا انٹرپشن کی اجازت دیجیے. حسن عسکری رضوی صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں, اور سامعین آپ ہمارے جانتے ہیں, ہماری خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو نام پنجاب گورنمنٹ میں دیا پہلے, اور اس کے اوپر اتفاق بھی ہوا کھوسا صاحب کا, ناصر کھوسا صاحب کا, اور اس کے اوپر ان کی بھد بھی اڑائی گئی. لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے آج دو جو نئے نام دیے, ناصر درانی صاحب کا, سابق آئی جی خیبر پختونخوا, اور دوسرا نام ہمارے اپنے جناب حسن عسکری صاحب, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں, اپنی غیر جانبداری کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہوگا کہ پی ٹی آئی نے دیا. لیکن ذرا حسن عسکری رضوی صاحب, آپ کے لیے سرپرائز تھا یا آپ کو باقاعدہ آپ کے ساتھ کنسلٹ کیا گیا تھا یہ آپ کی نامینیشن سے پہلے؟
نہیں دیکھیے, بنا ہوا ہے کہ نام تبدیل ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ تیزی سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو طے کیا جائے. تو انہوں نے دو نئے نام پیش کیے, اور اب اس کے جواب میں پی ایم ایل این کی پالیسی یہ ہوگی کہ وہ نئے نام دے گی یا پرانے نام پہ ڈسکشن ہوگی, اور ڈسکشن میں فیصلہ نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا. تو اس لیے وہ عام طور پہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا نام ڈسکس ہو رہا ہے, وہ آپ سے پوچھ بھی لیتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہوتا.
سو آپ کو خوشگوار حیرت ہوئی؟
نہیں, اتنی زیادہ حیرت تو نہیں ہوئی, لیکن کیونکہ ابھی تو یہ بہت ارلی اسٹیج کے اوپر ہے, اور فائنل تو جب دونوں پارٹیاں ایگری کر جائیں گی, جو گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن, پھر اس سے صورتحال واضح ہوتی ہے. اس اسٹیج پہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک پروسیس
انیشیٹ ہوا. جو ناصر درانی صاحب کا دوسرا نام آپ کے ساتھ سبمٹ ہوا پنجاب کی چیف منسٹر کے عہدے کے لیے, پیپلز صرف تحریک انصاف کی جانب سے, یہ تو ابھی اس میں کافی مراحل ہیں کہ نواز لیگ اتفاق کرے یا نہ کرے, لیکن درانی صاحب نے معذرت کی ہے, اگر آپ کے نام پہ اتفاق ہو جاتا ہے اس سٹیج پہ, یا دونوں پارٹیاں کرتی ہیں, یا آگے چل کے الیکشن کمیشن ہی آپ کا نام فائنلائز کرتا ہے, تو آپ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں گے؟
اگر دونوں پارٹیز ایگری کرتی ہیں, کانسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, تو پھر تو یہ ذمہ داری لی جا سکتی ہے, لیکن اگر کانسنسس نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر ایسا ممکن نہیں ہوگا.
آپ کی جو نیوٹریلٹی ہے, یہ اس کا سبب ہے یا کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی کی گڈ بکس میں ہونا کوئی آسان کام تو ذرا ہے نہیں ہے.
میرا خیال ہے کہ انہیں اس وقت ایسے بندے کی ضرورت ہے, کنٹروورسی چیزیں زیادہ چل رہی ہیں جو کہ پولیٹیکلی نان کنٹروورشل ہو, یعنی وہ کسی پولیٹیکل افیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ نہ ہو, اور وہ صرف پروفیشنل جانا جائے. تو اس قسم کے بندے کی تلاش تھی, کیونکہ میرا کوئی کسی سیاسی جماعت سے نہ کبھی تعلق تھا نہ کبھی ہے, اور ایک ایکڈیمیشن کے طور پہ میں اپنا کیریئر چلایا ہے, اور اسی
جو انداز میں رہتا ہوں. اور ظاہر ہے آپ اگر تنقید یا تعریف بھی کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پروفیشنلزم کے اوپر ہوتی ہے, آپ کی کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن یہ ٹلٹ نظر نہیں آتا ہے. سو کیا اس موقع پہ ہم آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پچھلا پانچ سالہ دور, خاص طور پہ جو مسلم لیگ نواز کی حکومت کا ہے, آپ اس کو انالائز کریں, اس کے پلس مائنسز ہمیں بتا سکیں؟
دیکھیے, اس کے اندر جو پرابلم ہوئی ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جو تو بڑے پروجیکٹس تھے, وہ تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ انہوں نے چلائے ہیں, جو گلیمرس پروجیکٹس ہوتے ہیں, لیکن عام آدمی کی زندگی کی بہتری کی طرف اقدامات ہمیں کم نظر آتے ہیں. اس کی وجہ سے پورے پاکستان, نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں جو اکنامک ڈسپیریٹیز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. یعنی صرف آپ سندھ میں چلے جائیں, کے پی میں چلے جائیں, بلوچستان میں تو خیر ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح ہو. عوام کو جب تک آپ نہیں دیں گے کچھ زندگی گزارنے کے لیے بہتر انداز میں, تو جمہوریت صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی. تو پاکستان میں جمہوریت تو ہے, لیکن اس کی پالیسی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ جناب حسن عسکری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, ہمارے جو پینلسٹ میں رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر شاہد انور, اور ابھی ہمیں دردانہ نجم صاحب نے جوائن کیا ہے, جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں, ایکٹیویسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور رضی صاحب کو چونکہ ابھی تھوڑی دیر میں اپنا پروگرام شروع کرنا ہے, تو رضی صاحب اپنی انالیسز مکمل کیجیے گا, پلس مائنسز آپ بتا رہے تھے پچھلے پانچ برس کے.
دیکھیے, ہمارے یہاں پی ٹی آئی نے پھر دوسرے نام جو دیے ہیں, اس میں ناصر درانی صاحب کا نام جو ہے, اگرچہ وہ آئی جی رہے ہیں پولیس, لیکن
کمیشن کے ممبر ہیں, اور یہ ستمبر 2017 میں ان کو پنجاب گورنمنٹ نے, اب اگر یہی معیار ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جن کو اپوائنٹ کر رکھا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو درانی صاحب جو ہے وہ 17 ستمبر 2017 کو اس عہدے پہ متمکن ہوئے تو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد, تو ہوم ورک نہیں ہے ابھی کام کے اوپر. یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ایسی پارٹی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلا پرائم منسٹر اس کا ہے, اس کی اگر ہوم ورک کا یہ حال ہے تو کیا ہوگا. دیکھیے مجھے جو اس وقت سب سے بات لگ رہی ہے اور جو کہ بہرحال نہیں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این یک وقت مظلومیت اور پرفارمنس کا کارڈ کھیلنے جا رہی
صحیح.
اس کے جواب کے اندر باقی جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ پی ایم ایل این کے فالٹ کے اوپر پلے کرنے جا رہی ہیں.
صحیح.
آپ کو دوسرے کی خامیوں کے بجائے اپنی خوبیوں کے اوپر زندگی گزارنی ہوتی ہے, آپ دوسرے کی خامیوں کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے, یہ ہماری سیاسی قیادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ رضوان رضی صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کے اپنے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے, گڈ لک اپنے آپ کے شو کے لیے. شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دردانہ نظم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک چند سیکنڈ کی ہم بریک لیتے ہیں اور اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے, انالیسز ہم لیتے ہیں کہ اس 5 سالہ دور میں پرفارمنس کیسی رہی, کیا پلس تھے کیا مائنسز, ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ ہیں اسفر امام. سلمان تھر والی ہمارے انجینئر ہیں اور بات ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر, مسلم لیگ نواز کے پچھلے 5 سالہ دور حکومت وفاق کے اندر, اور پھر پنجاب جو پاکستان کا تقریباً 55-60% آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں بھی مسلم لیگ نواز کی مسلسل 10 سال سے حکومت ہے. کیا کچھ گین کیا جمہوری اعتبار سے, انتظامی اعتبار سے, انفراسٹرکچر کے اعتبار سے, کہاں کمیاں کہاں پہ خامیاں رہ گئیں؟ دردانہ نجم صاحبہ آپ لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ذرا ہمیں بتائیے. بڑے اچھے نوٹ پہ شہباز شریف صاحب نے آج ختم کرنے کا کوشش کی, وہاں پہ جو کڈنی اینڈ لیور سینٹر ہے اس کی اپ گریڈیشن, کافی آپٹیمسٹک تھے اقبال اور قائد کے خواب کی تعبیر قرار دے رہے تھے, جبکہ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ آج قوم کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے کہ کیسی حکومت سے جان چھوٹی ہے. کیا عام پرسیپشن کیا ہے اور ایک انالیٹیکل اپروچ آپ کی اس 5 سالہ دور پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو کیا امیج بنتا ہے؟
دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کیا جو بھی حکومت تھی اس نے اپنے 5 سال پورے کیے, ہاں بالکل پورے کیے ہیں, اور یہ خوشائن بات ہے کہ دس از دا سیکنڈ ٹائم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے, اور یہ پروسیس چلنا چاہیے, یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے, دوسری بات جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈیموکریسی نے ڈلیور کیا یا نہیں کیا. دیکھیں خالی ڈیموکریسی کا راز الاپنے سے تو ڈیموکریسی ڈلیور نہیں ہو جاتی نا. ٹھیک ہے ہمیں بسوں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں روڈس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے, لیکن ہمیں کب کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ گورنمنٹ جو ہے یا جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو ویژن ہوتا ہے وہ اسی کے جس کا نام ہے نا کہ کس وقت کیا ان کی چیز دینی ہے. آج جس کڈنی انسٹیٹیوٹ میں کڈنی اور لیور انسٹیٹیوٹ میں شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے, جو کہ پتہ نہیں کتنے ہی اربوں روپے کی مالیت کے ساتھ اس کو لگایا گیا ہے, اس کے لیے بھی ایک بہت تشویش پائی جاتی ہے کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں تھی اس ملک میں, اس پروونس کی ضرورت نہیں تھی جہاں کے بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہے ان کا برا حال ہے, جہاں لوگوں کو دوائی کے لیے 20-20 کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے. اگر آپ اندرون پنجاب چلے جائیں تو آپ کو اتائیہ, جن کو کویکس کہتے ہیں, کویکری اتنی عام ہے کہ میں اس چیز کی خود گواہ ہوں کہ ایک میٹنگ میں, ہیلتھ کی سیکٹر کی میٹنگ میں, شہباز شریف نے اپنے ہیلتھ سیکٹر کے جتنے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ جو عطائیت کے خلاف کام کرے تھے ان کو منع کیا تھا کہ کویکری کو کوئی کریک ڈاؤن آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ وہ لائف لائن ہے وہاں, ان کو پتا تھا ہمارا انفراسٹرکچر اتنا وسیع نہیں ہے, ہم ہر لوگوں تک, بندے تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تو خیر بات ہوگی, بات یہ ہے کہ کس قسم کی ڈیموکریسی آپ, وہ بھی جو حسن عسکری صاحب بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو دیکھیں پہلے تعلیم چاہیے, ہم یہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں, بہت دفعہ. اب اپیرنٹلی اگر آپ لاہور میں آ جائیں او اٹس ویری گڈ, سڑکیں بڑی خوبصورت ہیں جو جس لاہور میں ہم رہتے ہیں, سچی بات ہے. لیکن آپ ایک اور لاہور بھی ہے جو ماڈل ٹاؤن کے بالکل پیچھے ہے, ماڈل ٹاؤن کے بالکل پیچھے آپ تھوڑا سا علاقے میں چلے جائیں, آپ وہاں 15 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہاں لوگ سیوریج کے علاوہ پانی پیتے ہیں, میں نے اس کے اوپر بہت ساری اسٹوریز لکھی ہوئی ہیں. اور وہاں مطلب گندگی کا اور آلودگی کا اتنا برا حال ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے لوگوں سے خود جا کر وہاں بات کی, لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پانی نہیں آتا, اور ہم پانی پتہ نہیں کہاں سے دور دور سے جا کر فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے, وہ چلتا ہی نہیں ہے وہاں. تو یہ لاہور کے اندر کی بھی یہ سچویشن ہے, ٹھیک ہے. دیکھ دوسری ایک اور اس کا ایک اور اینگل سے اگر دیکھیں تو حکومت نے ٹھیک ہے وہ تو اپنے آپ کو اس وقت بہت ایک ایسا مظلوم چہرہ لے کر پی ایم ایل این کھڑی ہے کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, اور یہ بات چلیں کچھ حد تک صحیح بھی ہے. آخری 10 مہینوں میں تو ان کے اوپر ایک آفت آئی ہوئی تھی کہ پناما نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, لیکن اس چیز کا جواز نہیں بنتا کہ ساری جو مشینری تھی حکومت کی وہ روز ایپ میں اپنے ایکس وزیر اعظم کے ساتھ جا رہی ہے اور پیشیاں بھگت رہی ہے. اور پھر ہمیں یاد ہوگا کہ طلال چودھری, دانیال عزیز, جب پناما کا کیس چل رہا تھا کس طرح وہ روسٹرم لگا کر وہ باہر گفتگو کیا کرتے تھے. تو دس از ناٹ دا وے ٹو رن اے گورنمنٹ. تو ٹھیک ہے کام کیے ہیں موٹے موٹے بڑے بڑے, وہی بات ہے جو ہم پہلے کرتے ہیں.
اور میجورٹی ویسے انالسٹ کا یہی خیال ہے کہ جو گورننس ہے آج تو ایون جو جیو تھوڑا انکلائنڈ ہے, ایک ٹیلی ویژن چینل جو نواز علی کی جانب, اس کے اپنے انالسٹ وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ گورننس اگر آپ گلی محلے سے لے کے پورے ملک میں کہیں تو کہیں پہ گورننس کا فیکٹر جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. یونین کونسل
سے ایک چیز بتاؤں گی کہ مجھے ایک میرا بھی شناختی کارڈ مجھے بنوانا پڑ گیا دوبارہ سے. ہاں ایک چیز جہاں اچھی بات ہے, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی وینٹ اوور دیئر, آرام سے میں نے شناختی کارڈ بننے کے لیے دیا ہے اور مجھے ایک پورے ایک ہفتے کے بعد ٹائم پر شناختی کارڈ ملا ہے. اور
سپلینڈڈ قسم کا کچھ ادارے ہیں جیسے آپ جیسے موٹر وے پرفارم کر رہے ہیں پہلے سے کر رہے ہیں
جو ہے وہ ہم
نادرا کر رہے ہیں
ٹھیک کر لی ہیں. ہاں نادرا نے بہت دیکھیں جہاں ان کو, لیکن دیکھیں یہ ایشوز جو ہے نا یہ پھر وہی بالے ٹرسٹری ایشوز ہے. بات یہ ہے کہ کیا صاف پانی مل رہا ہے لوگوں کو. دیکھیے صاف پانی سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, کس کس قسم کے ذہنی مطلب ذہنی طور پر بندہ مفلوج ہو جاتا ہے نا جب اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی.
بالکل
سو مینی فیکٹرز انوالو جس پہ انہوں نے اب اتنے اربوں روپے کی اس شہر میں یہ اورنج ٹرین چلانے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا.
جس کو سبسڈی کے ساتھ چلانا پڑ رہا ہے اور وہ پروڈکٹیو نہیں ہے لیکن شو کیس کرنے کے لیے
کھانے کے پیسے نہیں ہیں. آپ غربت دیکھیں کبھی جا,
لیکن اسی چیز کے اوپر وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. شاہد انور صاحب آپ ذرا اب اس کے اوپر اپنی رائے دیجیے. 5 برس بلکہ 10 برس ہی ہے مسلم لیگ نواز کے, لیکن کیا پلس کیا مائنسز ہیں الیکشنز میں, وہ کس طرح سے جا رہے ہیں, اور ایک جو آپ ہمیشہ اکیڈیمک انداز میں بات کرتے ہیں اس لحاظ سے تو بہتر ہے نا کہ جی اب لوگ پرفارمنس کے اوپر بات کر رہی ہیں, جو شخصیات کا غلبہ ہے وہ اسی طرح ہے یا قدرے کم ہوا ہے, کیا کہیں گے؟
اصل میرے خیال میں میرا اضافہ کرنے والی بات کو خاص رہی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات کہوں گا کہ ہمیں بیسکس جو ہیں اس کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ ڈیمانڈ ضرور پیدا ہو رہی ہے کہ بھی پرفارمنس ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, لیکن یہ بات جو ہے کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن بہتر ہوئی ہے یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ اس میں بالکل بہتری نہیں آئی. پرسنلائزیشن جو ہے پاور سٹرکچر میں ویسی کی ویسی ہے, اور جو جیسے درگانہ نے بات کی کہ جو عوامی ضروریات اور بیسک نیڈز ہیں ان حوالوں سے بالکل بہتری جو ہے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, واٹر سپلائی میں, اور ایون انفراسٹرکچر کے بارے میں میری ایک آبزرویشن ہے. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, یہاں پہ دیکھیں شو کیسنگ کے لیے آپ ہائی ویز اور موٹر ویز پہ تو فوکس کرتے ہیں, لیکن وہ سڑکیں جن پہ شہری سارا دن انٹیریئر سٹی میں پھرتے ہیں ان پہ کبھی کسی نے دیکھا تک نہیں ہے کہ ان کی کیا حالت ہے. وہ یہاں اسلام آباد میں بھی کوئی اچھی حالت نہیں ہے, انٹیریئر جو لنک روڈز ہیں جو شہر کے اندر جس پہ سارا دن شہری پھرتے ہیں, تو اس لیے اس اعتبار سے جو ہے وہ پریورٹیز کا جو پرابلم ہے وہ بڑا ویزیبل ہے. اور لیک آف انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ہے اس میں میں ایک سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دوں گا جس میں ڈیفائن کیا گیا تھا کہ پرائم منسٹر سے کیا مراد ہے, اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ کیبنٹ ڈیسیجن جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ڈیسیجن ہوگا. اس کے باوجود اس کی وائلیشنز بعد میں بھی ہوتی رہی ہیں, اور وہ سلسلہ جو ہے اب تو آج میرا خیال ہے کہ چودھری نثار نے بڑا اچھا سم اپ کیا ہے کہ جو نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بچگانہ ان کی حرکتیں ہیں, اور جو اس وقت جو آفیشلی پریزیڈنٹ ہیں وہ اس پہ نان سیریس ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد باقی تو کسی اور مزید تبصرے کی شاید ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ.
صحیح. اچھا لیکن ایک سم اپ اس کو 30 سیکنڈ میں کیجیے گا کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں جانا ہے. سو تینوں صوبوں, بلکہ دیکھا جائے چاروں صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت رہی ہے پچھلے 5 برسوں میں. سو اس الیکشن میں پرفارمنس کتنا میٹر کرے گی ایک بات, اور صوبوں میں یا صوبائی حکومتوں کے اندر کوئی تبدیلی آتی نظر آتی ہے؟ کم از کم دو صوبوں کے اندر تو لوگ بہت واضح ہیں کہ وہاں پہ شاید کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے. پنجاب کی کیا پوزیشن ہے؟
دیکھیں, جہاں پہ پرفارمنس کی بات ہے اس کے بارے میں میں زیادہ واضح طور پہ بات کر سکتا ہوں کہ اس میں پنجاب کا کریڈٹ یہ ہے کہ ان کو پرسیپشن مینجمنٹ بہت اچھی آتی ہے. اس میں باوجود بہت بری پرفارمنس کے, ایجوکیشن سیکٹر کو میں بہت اندر سے جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ بڑا غرق ہو گیا, پرٹیکولرلی جو اسکول سسٹم ہے وہ تباہ ہو گیا. اس کے بعد پبلک ایجوکیشن سسٹم جو ہائر ایجوکیشن کا وہ بھی تباہی کے دہانے پہ ہے, لیکن اس کے باوجود پرسیپشن بہت اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنلی ان کا جو پاور اسٹرکچر میں جو ہولڈ ہے اس کی وجہ سے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں وہ کافی بہتر پوزیشن لیں گے, لیکن یہ کوشچن مارک ہے کہ وہ گورنمنٹ بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا پاتے. جہاں
جی شاہد صاحب کا رابطہ جو ہے وہ غالباً منقطع ہو رہا ہے. سو ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ بھی کرنا چاہیں. دردانہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گی, اگلے حصے میں بھی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن مختصر سا ایک انالیسس جنرل طلعت مسعود صاحب کا, ان سے ہمارے دوست سنجو مہرل گل نے بات کی ہے, پلس مائنسز وہ کیا بتاتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. جی جی
سامنا رہا ہے, ان کو بڑی چیلنجنگ مقابلہ کرنا پڑا. ایک تو خیر میرے خیال میں ان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کے باوجود کی بڑی مشکلات تھیں, انہوں نے کم سے کم 5 سال جو ہیں اپنے پورے کیے. نسبت پچھلی حکومت میں ان کی حکومت جو ہے کارکردگی بہتر رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور انہوں نے زیادہ تر جو توجہ دی ہے وہ اقتصادی اور معاشی معاملات پر. یہ ضرور ہے کہ آج بھی ہماری اقتصادی اور معاشی حالت کافی کمزور ہے, لیکن کم سے کم ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ جو انفراسٹرکچر پہ کافی زور دیا انہوں نے آپ کو, جو میرے خیال میں کامیابی ہے اس لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ توانائی کے معاملے میں کافی خود تفصیلی پاکستان میں آ گئی ہے. سب سے جو کمزوری ان کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی حکومت جو ہے اس میں ایسا لگتا تھا جیسے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے, بعض لگتا ایسے لگتا تھا, یہ نہیں پتا لگتا تھا کہ کون کنٹرول میں ہے.
یہ جنرل طلعت مسعود صاحب کا انالیسس تھا, لیکن معافی چاہتے ہیں میرے خیال لائن میں کچھ خرابی ہے اور ریکارڈنگ میں غالباً کوئی ایشو تھا. سو اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ جائیں, تین کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان کی ان پٹ لیتے ہیں پھر ہم بات کریں گے. شوکت علی ہیں کشمیر سے ہمارے ساتھ. جی شوکت صاحب.
ہیلو.
جی شوکت صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟
ہیلو.
جی شوکت صاحب کہیے, اپنی رائے دیجیے.
میری آواز آ رہی ہے؟
جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے.
اچھا جی, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہ جو 5 سال گزارے ہیں ان میں سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ بجلی کا تھا. 5 سالوں میں ہماری بجلی سیم وہی پوزیشن ہے, 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. نمبر ٹو, 5 سالوں میں ہماری خارجہ پالیسی کتنی اسٹرانگ رہی ہے کہ ہم افغانستان جیسے ملک کو سرٹیفائڈ نہیں کر پائے, تو ہم امریکہ کو دہشت گردی کے حوالے سے کیسے مطمئن کر پاتے کہ ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے کتنی قربانیاں دی ہیں. نمبر تین, ایک سر نے بتایا کہ ایل او سی پہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہو گیا ہے, تو اس کی کائنڈلی ان ڈیٹیل بتا دیجیے گا پلیز, تو ساتھ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتائیے گا کیونکہ ابھی بھی فائرنگ ہو رہی ہے, اور کس جگہ سے اس کا باضابطہ اعلان کیوں نہیں ہوا؟ پلیز لازم یہ لازمی بتائیے.
آئی ویش میں اس پہ آپ کو رسپونڈ کر سکتا, لیکن اس پہ میرے پاس کچھ اپ ڈیٹ نہیں ہے. لیکن دونوں ملک اگر سیز فائر پہ بات کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے الیکشن کے سیزن میں خاص طور پہ. محمد شفیع چترال سے ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو. جی شفیع صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ شفیع صاحب عمر دین ہنگو سے.
جی سر عمر دین بول رہا ہوں آدم مڈاٹل ہنگو سے. جی
جی بولیے.
یہ پی ٹی ڈی آئی کی جو حکومت ہے جو تحریک بے انصاف ہے یہ پانچ سال دور ہے حکومت میں کوئی بھی کارنامہ تو بتائے کہ انہوں نے لوگوں کو پانی دیا ہے گیس دیا ہے روڈ بنائے ہیں اسپتال بنائے ہیں کوئی بھی چیز تو بنائی ہوگی. ہمارے گاؤں میں تین گیس کی کنویں ہیں ہمارے پاس گیس نہیں ہے. ہم پانی دور سے لاتے ہیں گدوں پر یا ٹینکی لیتے ہیں پیمنٹ 1000 میں ٹینکی ملتی ہے. یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کا وہ آ رہا ہے. رہ گیا مولانا فضل الرحمان کا جو ہے ایم پی اے مفتی سے جنان 10 سال لگاتار ہمارا ایم پی اے رہا ہے ہمارے کروڑوں کی ریل کی اس کو ملتی رہی ہے. لیکن میں نے خود 3 سال ہو گئے اس کو ایک اسمال ڈیم اور ایک کنویں کی درخواست دیا تھا ابھی تک اسے وہ نہیں کیا. آج اس نے مجھے جواب دے دیا کہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا ہے گاؤں کے لیے نا. تو یہ بتائیں کہ انہوں نے 10 سال میں 22 سال میں کون سا کارنامہ کیا ہے کہ یہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے ووٹ لینے کے لیے. میرے پر خیبر پختونخوا کے عوام سے
بہت شکریہ. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسور امام. پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جانا ہوگا. دردانہ نجم ہمارے ساتھ ہیں اور کامران بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی اور فیلو ود پروگرام آن ایکسٹریمزم. اور اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کرنی ہے پاکستان امریکہ تعلقات کے پس منظر میں. تازہ ترین جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج حکومت کا وفاقی حکومت کا آخری دن تھا لیکن اہم قلم دان جن کے پاس ہے خرم دستگیر وزارت خارجہ کا قلم دان بھی ان کے پاس ہے وزیر دفاع بھی ہیں اور جاتے جاتے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے سے بات کرنے پہ رضامند نہیں ہے. وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل سے انہوں نے یہ بات کی. ان کا یہ انٹرویو تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کا اثر نو پاکستان جائزہ لے رہا ہے اور اس نتیجے میں پاکستان افغانستان میں موجود امریکی فوج کے لیے سپلائی لائن روک سکتا ہے. سپلائی لائن کے اوپر کافی پہلے بھی ایشوز رہے ہیں اور پاکستان نے یہ ایکسپیرینس پہلے بھی کیا تھا. بہت سارے سوالات ہیں کیا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا نئی نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے؟ اگر اس فیصلہ کرے گی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. کیا وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ بہت سارے اس کے پہلو ہیں لیکن ذرا ہم کوئک انالیسز لیتے ہیں اس ٹینشن کا تعلقات کے اس حد تک نیچے جانے کا جس کا اعتراف کیا ہے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ پاکستان کے انہوں نے. کامران بخاری صاحب آپ کی رائے پاکستان کے لیے ان حالات میں ایسا کوئی ڈیسیژن فائدہ مند ہوگا مشکلات پیدا کرے گا اور کیا یہ سیاسی بیان ہے یا کہیں نہ کہیں ہوم ورک بھی ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے کہ جو روش رہی ہے اب تک امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تو ریشنلی جو ہے اسٹریٹیجکلی اس چیز کو نہیں اینالائز کیا گیا. انالیسس کا فقدان ہے ہماری حکومتی سرکلز کے اندر اور میں یہ کہوں گا کہ جب تک جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بغیر کسی نیشنلسٹک بائس کے بغیر کسی ایموشن کے جائزہ نہیں لیا جائے گا پاکستان کی صورتحال کا یعنی پاکستان کی قیادت پاکستان کی جو علاقائی کانٹیکسٹ میں جو اس کی جو ہے نا ریالٹی ہے جب تک وہ نہیں کرے گا تو اس کے یہ پرابلمز چلتے رہیں گے. اور یہ جو باتیں ہیں کہ جی ہم سپلائی لائن بند کر دیں گے ان کو یہ پہلے سوچنا چاہیے کہ امریکہ کو اب اس سپلائی لائن کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ماضی میں تھی.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے جو کہ رشیا کے تھرو اور سینٹرل ایشیا کے تھرو آتا ہے. پھر وہ ایئر کوریڈور بھی ہے کہ جس کے تھرو ایمرجنسی کے تحت جو ہے وہ ایئر لفٹ کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے. وہاں 8,000 سے 10,000 فوجی امریکی اور وہ جو ہے ایک سپورٹ رول کے اندر ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنا غیر ذمہ دارانہ جو ہے اور ایسی حکومت کے لیے جس کے جو ہے مطلب ٹرم پوری ہو رہی ہے جاتے جاتے ایسی بات کرنا وہ پاکستان کے نقصان میں ہے.
تو کیا یہ سٹیٹ پالیسی ہو سکتی ہے؟ ظاہر انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کی حکومت کا آخری دن ہے.
جی دیکھیں چاہے وہ ان کی یہ حکومت کی طرف سے آیا ہے مسلم لیگ نواز کی حکومت سے آیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے یا نگران حکومت کی بھی یہی رائے ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
صحیح.
بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آپ جو ہے اپنے اپنا جو اساسے ہیں جو آپ کے پاس قوت ہے اس کا جائزہ لیں اور اس کے بعد جو ہے ریشنلی جو ہے اگلا قدم اٹھائیں اس کے بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی صحافی جو ہے سوال کرتا ہے اور آپ نی جرک ریئیکشن کے طور پہ جو ہے اپنا پھر وہ ٹارزن کی طرح سینہ پیٹتے ہیں.
صحیح. سو کس طرح کی ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے ایک بات اور دوسرا یہ کہ یہ جو نئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے وہ اسی سٹیٹس کو لے کے چلے گا یا چونکہ پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو اس ریفرنس میں کوئی بہتری بھی آ سکتی ہے حکومت کی تبدیلی کے ساتھ؟
ضرور. دیکھیں بات یہ ہے کہ نگران حکومت کی ویسے بھی پلیٹ فل ہوتی ہے, اس نے الیکشن کرانا ہے اور اس کے پاس جو ہے روز مرہ کی سیکیورٹی کا بھی چارج ہوگا اور اس کی مدت جو ہے وہ بڑی محدود ہے. اتنا بڑا فیصلہ جو ہے اور جو کہ ایک ایمرجنسی کا فیصلہ ہوگا, اگر یہ بات سچ ہے کہ امریکہ اور پاکستان جو ہے نا ٹاکنگ ٹرمز پہ ہی نہیں ہے, جس کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے, لیکن اگر یہ انہوں نے میٹافورکلی یوز کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان اور امریکہ کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ نگران حکومت کر سکے گی. ہاں اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر سکتی ہے اس کو اپنے لیول کے اوپر, ملٹری ٹو ملٹری, انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس جو تعلقات ہیں, یا فورن آفس کے تھرو یہ ڈیل ہو سکتا ہے.
بے حد شکریہ کامران بخاری, آپ لگتا ہے اس وقت ٹریول بھی کر رہے ہیں, آپ کا بے حد شکریہ. اور دردانہ نجم صاحبہ, آپ اپنا انالیسس دیجئے گا. خرم دستگیر صاحب کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, کتنا کہنا چاہیے کہ غیر سنجیدہ ہے, غیر محتاط ہے, اسٹیٹ پالیسی ہے, کیا ہے؟
دیکھیں مجھے تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ لگ رہا ہے, کیونکہ ابھی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بھی ٹائم آ گیا ہے, اس میں ہمارا دوبارہ سے معائنہ ہوگا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, اور اس میں ہمیں دیکھا جائے گا کہ ہمیں گرے لسٹ میں ہی رکھنا ہے یا ہمیں بلیک لسٹ میں بھیجنا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں جو ممبئی اٹیک وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں وغیرہ چلی ہیں, تو یہ جو بیان ہے یہ میں سمجھتی ہوں یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, ایک ٹٹ فار ٹیٹ کا ہے کہ بھائی اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے تو ہم ان کے کمیونیکیشن لائن جو ہے بلاک کر دیں گے. بات یہ کہ ابھی جو صاحب بات کر رہے تھے کہ ابھی کہ امریکہ کے پاس اور بہت سارے ایونیوز ہیں, دیکھیں رشیا جو ہے, رشیا اس وقت اس کے اپنے اسٹیکس ہیں افغانستان میں, اور رشیا جو ہے مطلب ڈونٹ ہیو اے گڈ ریلیشن شپ امریکہ کی اور رشیا کی اس طرح کی, کہ رشیا جو ہے وہ ان کو اتنا سپورٹ کرے گا کہ وہاں سے ان کو لوجسٹکس کی جو ہے وہ کوئی فراہمی وہاں سے ان کو مل جائے. یہ ایک دفعہ پہلے بھی کمیونیکیشن لائنز بند ہوئی تھی, اور جب انہوں معافی کا سلسلہ وہ چلا رہا, آپ کو یاد ہوگا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا جی معافی مانگے اور وہ جس طرح کی بھی معافی مانگی.
لیکن جیسے کامران کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس متبادل آپشنز ہیں اور پاکستان
اس کو, متبادل آپشن جتنے بھی ہوں وہ دے ول بی ویری ایکسپینسو. بات یہ نہیں ہے کہ متبادل راستے تو وہ تو اب جہاز سے بھی لے کر جا سکتے ہیں,
صحیح,
وہ تو متبادل راستے تو تب بھی موجود ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان سے ان کو کمیونیکیشن لائنز اوپن ہونے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ ان کے لیے کمپیریٹیولی سستا پڑتا ہے, ورنہ ان کو تو ایک کھانے کی پانی کی بوتل جو ہے وہ تو 200-300 $500 کی پڑ جائے گی. یہ ریشنلی بات یہ ہے کہ دیٹ از دی ریزن کہ وہ دے کین ناٹ مطلب جو یہ اب بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ جو مجھے لگ رہا ہے, جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے سنا ہے, یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. یہ انہوں نے کہا کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہم کریں گے, یہ دھمکی دینے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں پاکستان کی یہ دھمکی بہت دفعہ کام آئی ہے, دیکھیں اس بار کتنی کام آتی ہے, لیکن دھمکیوں کو چھوڑ کر پاکستان کو اصل ایشو کی طرف کام کرنا چاہیے. اور یہ جو ہم پر الزامات لگ رہے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے, اس میں کچھ حد تک تو سچائی بالکل نہیں ہے, کیونکہ امریکہ اپنا سارا برڈن ہم پہ ڈالنا چاہتا ہے. امریکہ کا اپنا فیلئر ہے وہاں, اور امریکہ کا جان بوجھ کر فیلئر ہے. امریکہ ڈو نٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف افغانستان. وہ تو ان کے اپنے جو دانشور ہیں وہ اس کا انالیسس بڑا اچھا کر چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں کہ امریکہ از پمپنگ منی and they are giving money to who? Warlords in Afghanistan? جو ان کی گورننس مطلب زیرو گورننس ہے افغانستان, آج ہی پڑھ رہی تھی, زیرو گورننس ہے افغانستان میں, اور یہ سارا کا سارا پیسہ ان روگ ایلیمنٹس کو جا رہا ہے جو افغانستان کو مزید انڈرمائن کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہیں, ان کا جسٹس سسٹم پھر مضبوط ہو رہا ہے. تو دس از جسٹ, اور پاکستان کا ٹھیک ہے, وی کین ناٹ یہ نہیں کہہ سکتے, ایگزونیریٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں شاید پاکستان بھی کہیں نہ کہیں خرابی ہو, کوئی نہ کوئی ہمیں ابھی بھی بہت سارے روگ ایلیمنٹس کو قابو کرنا ہو یا ان پر ان کو کرب کرنا ہو. تو پاکستان از ڈوئنگ واٹ ایور پاکستان ہیز ٹو ڈو, بٹ ایوری اسٹیٹ ہیز نان اسٹیٹ ایکٹرز, ایوری اسٹیٹ اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھتی ہے, پاکستان کو بھی اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. اور اس وقت ریجن کی بالکل کنڈیشن مختلف ہے جو 9/11 پہ تھی. اس وقت ہمارے بہت سارے ایسے, اب امریکہ کی انڈیا کے ساتھ ویسی ریلیشن شپ نہیں ہے جو پہلے 9/11 کے بعد ویسی ریلیشن شپ نہیں تھی جو اب ہے. اب انڈیا جو ہے وہ کہاں سے نہیں اس کو اسلحہ آ رہا, اس کی جو ملٹری جو ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک مینی تھنگس ایل او سی پہ آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ منہ اٹھا کے پاکستان.
بہت شکریہ دردانہ.
دس اسٹیٹمنٹ از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, لیٹس سی ہم کتنے اس میں کامیاب ہوتے ہیں.
بہت شکریہ دردانہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. دردانہ نجم صحافی, رائٹر, کالمسٹ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے, ماروین وائنبام واشنگٹن بیسڈ اسکالر ہیں, ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے وائس آف امریکہ سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے اسی افغانستان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر. آئیے ان کی رائے جانتے ہیں.
Ultimately, for the United States, what it has to be concerned about is its access routes to Afghanistan, particularly ground, but particularly its air access, because without air access, the U.S. has no way of flying into Afghanistan except from the north. And U.S. relations with Russia and others are difficult.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں امریکہ کو تشویش آف کورس یہی ہوگی کہ افغانستان تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ پاکستان ہے, اور جو فضائی راستہ ہے وہ روس سے ہو کر جاتا ہے, اور روس کے ساتھ آج کل امریکہ کے تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں. ایک چند سیکنڈ کی بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے اس سے میں ہم کوئکلی بات کریں گے, کم جونگ ان کے خاص مشیر اس وقت نیو یارک کے اندر ہیں, اور ان سے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو ان کی ملاقات ہونے والی ہے. اور اپنے ایک ٹویٹ میں وزیر خارجہ نے لکھا ہے کہ کم جونگ چول کے ساتھ کھانے پر جو ان کی ملاقات وہ اچھی رہی. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ اور ان کے جو دست راست ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے, جس میں دونوں رہنماؤں نے 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی ممکنہ سربراہ ملاقات پر تبادلہ خیال کیا ہے. پومپیو اور کم جونگ چول کی یہ ملاقات نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے نزدیک واقع ایک فلیٹ میں ہوئی تھی, اور کم جونگ چول جو ہیں شمالی کوریا کے انٹیلیجنس کے سابق سربراہ اور ملکی حکمران کمیونسٹ جماعت کی سینٹرل کمیٹی کے نائب چیئرمین ہیں, جو گزشتہ روز براہ راست بیجنگ سے نیو یارک پہنچے تھے. کوئک انالیسس ہم لیتے ہیں, ہمارے ساتھ مسعود عبدالی صاحب ہیں, کالمسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات میں, اور دونوں ملکوں کے سربراہان کی بھی ایک ملاقات ابھی تک پائپ لائن میں ہے, اس کے باوجود کہ خط و کتابت جو ہوئی ہے وہ اس ملاقات کو ڈسکریج کرتی ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے آج کی اس ملاقات سے, کل کی اس ملاقات سے, کہ ابھی بھی اس کے امکانات اپنی جگہ پہ قائم ہیں. تو شمالی کوریا کے ساتھ نارمل کرنا حالات کا واشنگٹن کے لیے کیوں کر اہم ہے؟ مسعود عبدالی صاحب.
جی اسد, شکریہ. جو آپ نے فرمایا کہ کام میں اس پہ بات چیت میں بڑی تیزی آ رہی, تو واقعی تیزی کا ایک نمونہ تو کل نظر آیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ کم یونگ چول صاحب جو ہیں ان پر امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی, اس لیے کہ یہ ان کی کے جی بی جو ہے, جسے کہتے ہیں آر جی بی, یہ اس کے سربراہ ہیں. اور وہ شمالی کوریا کا جہاز جو 2010 میں ڈبایا تھا, اس میں ڈوبا تھا جس میں 48 لوگ مارے گئے تھے, امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ کم جونگ چول صاحب نے کیا تھا. اس کے علاوہ جو سائبر اٹیک ہوئے ہیں ان سب میں بھی کم جونگ انوالو ہیں. اور جو بارودی سرنگیں لگائی گئی تھیں بارڈر کے اوپر نارتھ کوریا شمالی کوریا پہ, اس میں اس کا الزام بھی ان پر, اس لیے ان پر پابندی لگی. کل رات کو ان پر پابندی ہٹائی گئی, جس کے بعد انہوں نے دورہ کیا, اور کل رات میں ملاقات ہوئی, جس کے بارے میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ یعنی کل آج صبح کو جو ہیتھر نوولٹ ہیں ترجمان ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے بات کی تھی پومپیو سے, اور مسٹر پومپیو نے کہا کہ وہ بہت مطمئن ہیں اور بات کریں گے. ایک تازہ ترین بات یہ ہوگی, شاید یہ میڈیا پہ آ چکی ہو, کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب صدر ٹرمپ ہیوسٹن کے لیے آ رہے تھے, تو واشنگٹن ایئرپورٹ کے اوپر اپنے ہوائی جہاز میں انہوں نے یہ کہا, اپنے خصوصی جہاز سے انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن ایک وفد نارتھ کوریا کا, شمالی کوریا کا وفد جو ہے واشنگٹن آ رہا ہے, جو کم جونگ ان کا خط لے کر کے آئے گا. تو لوگوں کا خیال ہے کہ خط دراصل ملاقات کے رینیول کے لیے, وہ خط جو صدر ٹرمپ نے لکھا تھا ان کو کینسلیشن کے لیے, یہ اس کا جواب ہوگا. اور اس جواب میں کم جونگ ان جو ہے میرا خیال ہے ملاقات راضی ہو جائیں گے. لیکن ایک بات ابھی اور جو بات ہے وہ یہ کہ کیا یہ ملاقات 12 جون کو ہوگی, اس کے بارے میں شکوک ہے, یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ذرا سا آگے بڑھ جائے. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نشست ہوگی, اس لیے کہ سنگاپور میں بھی دونوں وفود بات کر رہے ہیں, اس کی تیاری کے میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا جو نن میٹرلائز جو غیر عسکری علاقہ ہے اس میں بھی دونوں ملکوں کے افراد بات کر رہے ہیں, جبکہ صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں جو بات ہو رہی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ملاقات ہوگی اور یعنی یہ میٹنگ تو ہوگی, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید 12 جون ہی کو ہو جائے. اور یہ ملاقات اس لیے کامیاب مجھے کم از کم اخباری حد تک کامیاب ہوگی کہ اس وقت صدر ٹرمپ کو ایک کامیاب معاہدے کی ضرورت ہے. یعنی وہ گزشتہ 500 دن سے حکومت پر ہیں, ان کا خیال تھا کہ وہ بہت اچھے نیگوشیٹر ہیں, اب تک ان کے کریڈٹ پہ کوئی ایسا معاہدہ ہے نہیں جس کو دنیا کو دکھا سکیں. یعنی وہ اس لیے وہ چاہیں گے کہ جلد از جلد کوئی ایسا معاہدہ کر دیں تاکہ وہ مدبر بن کے ابھریں اور وہ یہ دنیا کو ثابت کر سکیں کہ اتنے خطرناک اتنے خوفناک جوہری تنارے کو انہوں نے پرم طریقے پہ حل کر دیا.
بہت شکریہ مسعود ابدالی صاحب, آپ نے بہت کم وقت میں اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا ہے اور آگے ایکسپیکٹیشنز بھی. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. سامعین, آپ یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کا ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے وہ اسپورٹس سے متعلق ہے, اور لیڈز میں پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلنے جا رہی ہیں. پہلا ٹیسٹ میچ آپ جانتے ہیں کہ تاریخی میدان لارڈز کے اوپر تھا, جو پاکستان نے بہت کنونسنگلی جیت لیا, بڑے واضح فرق سے جیت لیا, 9 وکٹوں کی فتح حاصل کی پاکستان نے. ایک لمحے لگ رہا تھا کہ پاکستان شاید اننگ کی فتح حاصل کرے, لیکن 9 وکٹوں کی فتح بھی چھوٹی فتح نہیں ہوتی, اور پاکستان نے یہ فتح حاصل کی تھی اور اس کو بہت بڑی سکسیس خیال کیا جاتا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اعتبار سے, خاص طور پہ جو بھی ینگ پلیئرز کے اوپر مشتمل ہے. کم و بیش 12 پلیئرز ایسے ہیں جو پہلی بار انگلینڈ کے اندر ٹیسٹ میچوں میں حصہ لینے جا رہے ہیں, اور جو ٹیم کھیل رہی تھی غالباً 9 پلیئرز ایسے تھے جو پہلی بار لارڈز کے اندر میچ کھیل رہے تھے. اس فتح کے باوجود فتح کے بعد ٹیم کا مورال بہت ہائی ہے. ہم یحییٰ حسینی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن فی الوقت ان کا رابطہ نہیں ہو رہا. تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ 12 پلیئرز ینگ پہلی بار لارڈز میں کھیلنے کے باوجود فتح پاکستان کے نام رہی, لیکن اب معاملہ جو ہے وہ لیڈز میں ہے. لیڈز کے اندر توقعات یہ ہوتی ہیں کہ گیند بہت زیادہ سیم کیا کرتی ہے, اور عام طور پہ پلیئرز کو وزٹرز کو بالخصوص مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. انگلینڈ ٹیم کے اوپر بھی ایک تاثر جو پاکستان کی بالنگ لائن کا خاص طور پہ بنتا ہوا نظر آتا ہے, پاکستان کے فاسٹ بالنگ اٹیک سے لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ خدشات ہیں, اور ایک خوف کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کنسرنز ہیں کہ پاکستانی بالنگ لائن جو ہے وہ خاصا خطرناک ہے. اس لیے پچھلے وکٹ میں پچھلے میدان میں بھی یہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ گرینری کو اوائڈ کیا گیا, وکٹس کے اوپر گرین جو گھاس ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی ہے, اور گھاس کے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیند زیادہ سکڈ کرے گا, زیادہ سیم کرے گا, زیادہ سوئنگ کرے گا. لیکن یہاں پہ اوورال جو ویدر کی کنڈیشنز ہوتی ہیں لیڈز کے اندر وہ گیند کو سیم میں بہت مددگار رہتی ہیں. سو اس ریفرنس میں پاکستان کا بالنگ اسکواڈ ایک بار پھر کانفیڈنٹ ہے. محمد عباس جو اب پچھلے 2 میچوں میں 18 وکٹ حاصل کر چکے ہیں کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ لیڈز میں بھی اچھا پرفارم کریں گے, اور اگر پاکستان کی ٹیم لیڈز میں بھی جیتتی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کی ٹیم کو اس کی انٹرنیشنل رینکنگ کے اندر بہتری کی صورت میں مل سکتا ہے. آلریڈی پچھلے ٹیسٹ میچ کی پرفارمنگ کے بعد پاکستان کے کئی کھلاڑیوں کا انڈیویجول رینکنگ جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے. بیٹنگ میں اظہر علی, اسی طرح اسد شفیق, ان کا بیٹنگ آرڈر امپروو ہوا, بہتر ہوا. بالنگ کے اندر محمد عباس اور محمد عامر دونوں کی رینکنگ جو ہے وہ امپروو ہوئی. اگرچہ ٹاپ 10 میں نہ تو اس وقت ٹیسٹ رینکنگ کے اندر پاکستان کا کوئی بالر ہے نہ کوئی بیٹس مین ہے, لیکن اس ٹیم ورک کے سبب اوور آل ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ خاصی بہتر ہوئی ہے. ہمیں جوائن کرنا تھا اس سیگمنٹ کے اندر یحییٰ حسینی نے, لیکن کہ ہمارا رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہو پا رہا تو اس لیے ہم نے آپ کو کچھ اپڈیٹس دی ہیں. سو ایک اور اچھی کرکٹ ہونے جا رہی ہے, اور متوقع طور پہ انگلینڈ کے اندر کرکٹ کو لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. لارڈز میں بھی دیکھا گیا کہ انگلینڈ جو تماشائی تھے انہوں نے پاکستانی پلیئرس کا, پاکستانی ٹیم کا کھل کے ان کو داد تحسین دی ان کے تمام اچھے کھیل کے اوپر. سو اسی طرح کا ماحول لیڈز میں بھی متوقع ہے, لیکن انگلش شائقین بھی ضرور چاہیں گے کہ ان کی ٹیم جو خامیاں ریفلیکٹ ہوئیں لارڈز ٹیسٹ کے اندر اس پہ قابو پاتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو شکست دے, تاکہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ایک ایک کے ساتھ اس سیریز کو برابر کھیلیں, نہ کہ پاکستان ٹیسٹ سیریز کو کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ تھی آج کا ہمارا پروگرام جہاں رنگ, جس کے لیے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں مذہبی آزادی کو ہدف بنایا جا رہا ہے، اور بقول محکمہ خارجہ کے روس، ایران، شمالی کوریا اور میانمار اس حوالے سے ایسے ملک ہیں جہاں صورتحال تشویشناک ہے۔ امریکی عہدیداروں نے منگل کے روز اعلان کیا کہ واشنگٹن مذہبی آزادی کے فروغ کے سلسلے میں ہم خیال حلیفوں کے ساتھ جولائی میں ایک اجلاس منعقد کرا ہے۔ وزارت سطح پر اپنی نوعیت کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے نائک چنگ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ نے 200 ملکوں میں مذہبی آزادی کی صورتحال کے سالانہ جائزے میں خلاصہ پیش کرتے ہوئے سنگین کا لفظ استعمال کیا۔ امریکی عہدیداروں نے توجہ دلائی کہ جنوب مشرقی ایشیا میں نسلی روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال بہت خراب ہے، جنہیں بدھ مت پیروکاروں کی غالب اکثریت والے ملک میانمار یا برما میں تشدد، امتیازی سلوک اور حراسیت کا سامنا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش کی طرف بھاگ گئے ہیں۔
I think it just keeps getting worse. But that's why people have to step up more aggressively as nations and pushing back on
this. بین الاقوامی مذہبی آزادی کے سفیر سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو جارحانہ انداز میں کوشش کرنا چاہیے اور اس رجحان کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے جو فوج برما میں کر رہی ہے اور جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ میں مذہبی آزادی کا فروغ اور دفاع ایک ترجیح ہے۔ انہوں نے اپنے غیر ملکی حلیفوں کے ساتھ اس موسم گرما میں ایک اجلاس منعقد کرنے کا اعلان بھی کیا۔
This ministerial we expect will break new ground. It will not just be a discussion.
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ اس وزارتی اجلاس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک نئی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ محض بحث و مباحثہ کرنے والا گروپ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق عملی شکل سے ہوگا۔ ہم جبر کے خلاف جد و جہد کرنے کے ٹھوس طریقہ کار کا تعین کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور سب کے لیے مذہبی آزادی کے احترام کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ شمالی کوریا پر زور دے رہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے خود کو پاک کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پر اس بات کے لیے بھی زور دیا جا رہا ہے کہ مذہبی وجوہات کے بنا پر جیل میں ڈالے گئے ہزاروں افراد کو رہا کیا جائے۔
What we know is that you've got, گولاگ سسٹم۔
بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے سفیر سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ شمالی کوریا میں جبری مزدوری کا نظام فعال ہے، اور برس ہا برس سے یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ میں بعض ملکوں میں اس سلسلے میں پیش رفت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ ان میں ویتنام بھی شامل ہے، جہاں امریکہ نے انسانی حقوق کے بارے میں دو طرفہ بات چیت حال ہی میں مکمل کی ہے۔ امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ سکاٹ بزبی کہتے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں مذہب اور عقیدے کے بارے میں ایک قانون کی منظوری دی ہے، اور وہ اس قانون کا اطلاق کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی تشویش ہے کہ وہاں انفرادی سطح پر گرجا گھروں اور دوسرے مذہبی اداروں کے لیے اپنے مذہبی حق کو آزادی سے استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ امریکہ کے سینئر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مذہبی آزادی کو فروغ دینا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اقتصادی ترقی کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے سفیر سیم براؤن بیک نے نائجیریا کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وہ جلد ہی نائجیریا کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ نائجیریا میں مسلمانوں اور مسیحیوں کی آبادی 50-50% ہے، اور یہاں متعدد تنازعات ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے، اور ہم پورا بر اعظم یا پھر باقی دنیا اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ نائجیریا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بتایا کہ بیجنگ نے مذہب پر کنٹرول کرنا جاری رکھا اور مذہبی پیروکاروں کی ذاتی آزادی اور سرگرمیوں پر مسلسل پابندی برقرار رہی۔ رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ویغور مسلمانوں کو زبردستی دوبارہ تعلیم دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور کڑی سیکیورٹی اور نگرانی کا عمل جاری ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران میں حکومت مذہبی اقلیتوں کے ساتھ سخت برتاؤ کرتی ہے اور خدا مخالف قصورواروں کو جیل حتیٰ کہ موت کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ محکمہ خارجہ نے روس کے بارے میں اپنی رپورٹ میں کہا کہ حکام اقلیتی مذہبی گروپوں اور اقلیتی مذہبی تنظیموں کو مبینہ طور پر انتہا پسندی کا مرد الزام ٹھہراتے ہوئے گرفتاریاں کرتے ہیں اور جرمانے بھی کیے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے سفیر سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ مسائل اگرچہ بڑے ہیں لیکن تبدیلی کے مواقع بھی موجود ہیں۔ بیچے چلانی اردو وی او اے واشنگٹن۔